الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وقال تبارك وتعالى في سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. آج آپ نے نوٹ کیا کہ میں قدر تاخیر سے پہنچا ہوں، لیکن بجائے اس کے کہ میں اس پر معذرت خواہ ہوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت بھی جو میں حاضر ہوا ہوں تو اپنی طبیعت پر بہت جبر کر کے، اس لیے کہ مجھے کل سے ایک شدید تکلیف ہے. میرے یہ کمر کے بائیں طرف کے پٹھے بری طرح تشنج میں ہیں اور سخت درد ہے، حالانکہ کل سے میں بڑی ہیوی ادویات بھی لے رہا ہوں. آج صبح بھی پے بہ پے کئی ادویات لے کر پھر بھی طے نہیں کر پا رہا تھا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے میں حاضر ہو گیا ہوں. لیکن اس وقت بھی مجھے شدید تکلیف ہے اور میرے اس پورے بائیں ہاتھ کے اندر ایک عجیب جھنجھناہٹ ہے. بہرحال یہ سب کچھ اس لیے عرض کیا ہے، کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، اصل میں تو اپنا فرض ہے جو ادا کرنا ہے ہر شخص کو، اور یہ فرض اسے ادا کرنا ہے زندگی کے آخری سانس تک، جب تک کہ انسان بالکل ہی معذور نہ ہو جائے. اور اس کے ضمن میں ہمارے لیے بڑی اچھی خوشخبری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو شخص کوئی کام کرتا رہا ہو اور اس کی اپنی نیت اور ارادہ اس کو جاری رکھنے کا ہو، لیکن کسی عذر کی وجہ سے اگر نہ کر پائے تو اس کا ثواب اس کے حساب میں درج ہوتا رہے گا. بہرحال میں خاص طور پر اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ میں جو باتیں آج کہنا چاہتا ہوں اس کو میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکوں اور میری توجہ جو ہے وہ زیادہ میری اس تکلیف کی طرف نہ ہو. دوسرے یہ کہ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اگرچہ عام طور پر میری تقریر کسی ایک معین موضوع پر ہوتی ہے یا کسی معین مقام جو قرآن مجید کا ہو اس پر مبنی ہوتی ہے، کبھی کبھی میں متفرق قسم کے شذرات کی نوعیت کی بھی باتیں کرتا ہوں، تو آج بھی ہمیں اسی طرح سے کچھ چند مختلف امور پر گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے تو وہ مضمون جو میں نے پچھلے جمعے بلکہ اس سے بھی قبل بھی کچھ عرض کیا تھا، لیکن پچھلے جمعے تفصیل سے جس پر گفتگو کی ہے ابھی اس کا ایک حصہ بقایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کی تکمیل کر لوں. نہی عن المنکر، کس قدر اہمیت کا حامل فریضہ ہے. اس کے لیے ایک طرف تو یہ حقیقت ہمارے سامنے رہے کہ قرآن مجید میں 9 مقامات پر اللہ تعالی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کو یکجا جوڑ کر پیش فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، خیر کی دعوت، بھلائی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. لیکن یہ کہ چند مقامات قرآن مجید کے جو میں گنوا چکا ہوں کہ سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ ہود، ان میں، ان سورتوں میں چند مقامات ایسے بھی ہیں کہ جن میں خاص طور پر نہی عن المنکر کی اہمیت کا بیان ہے، بلکہ اس اعتبار سے یہ چیز امر بالمعروف سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ کسی بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر اگر یہ فریضہ نہی عن المنکر ادا نہ کیا جائے تو پھر عذاب خداوندی آ کر رہتا ہے، اور چاہے وہ قوم اپنے دوم میں کتنی ہی مومن و مسلم ہو اور کتنی ہی وہ اللہ کے رسولوں سے عشق کرنے والی اور محبت کرنے والی ہو، ان پر اللہ تعالی کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اور جب عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور سزا آتی ہے، تو سورہ اعراف میں بھی اس کی وضاحت ہے اور دوسرے مقامات پر بھی کہ صرف ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے بچا لیتا ہے کہ جو آخری وقت تک نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوں. چنانچہ سورہ اعراف میں فرمایا فانجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچایا ان لوگوں کو جو بدی سے روکتے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کی تھی، داود کی زبانی بھی اور عیسی ابن مریم کی زبانی بھی علیہ الصلوۃ والسلام. اب بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہیں بڑا غرہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے. لیکن یہ چہیتا اور لاڈلا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے عدل کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا. اللہ کا جو عدل ہے بے لاگ ہے، انصاف بے لاگ ہے. قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے جو بھی قوانین ہیں، جو بھی اس کی دفعہ جو ہے متعلقہ اس کی زد میں آ جائے گا، خواہ کوئی ہو. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ تو اگر حضور کی نقد جگر اور نور چشم حضرت فاطمہ، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر گوشہ ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی حضور نے یہ بات فرمائی ہے، تو معلوم ہوا کہ تابع دیگر چہ رسد کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالی کے عدل اور اللہ کے انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن سکے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ ٹکڑا بہت اہم ہے، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، عصیان، اللہ کے احکام کی نافرمانی. وکانو یعتدون، اور وہ حدود سے تجاوز کرتے تھے، اعتداء، تجاوز کرنا، بڑھ جانا، اپنی حد سے تجاوز. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی کسی پر رحمت فرماتا ہے تو وہ بھی اس کے اعمال کے مناسبت سے، اور اگر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے تو وہ بھی یوں ہی نہیں ہو جاتی، لوگوں کی اپنی بد کرداری کی وجہ سے، بد اعمالی کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے. اب اس کے بعد آئی ہے جو اصل چارج شیٹ ہے. اگلی آیت میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالی کی طرف سے جو اصل الزام ہے، کانو لا یتناہون عن منکر فعلو، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی نافرمانی، سب سے بڑا اعتداء جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غلط کام وہ کرتے تھے اس پر ایک دوسرے کو روکتے اور ٹوکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے. بلکہ جب کسی معاشرے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو عام طور پر ایک شریفانہ معاہدہ ہو جاتا ہے لوگوں کے مابین، جینٹل مین ایگریمنٹ، میں تمہیں تمہاری برائی پر نہیں ٹوکوں گا، تم مجھے میری برائی پر نہ ٹوکو. یہ گویا کہ مختلف طبقات کے اندر مختلف خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک دوسرے کی ان برائیوں پر روک ٹوک اس لیے بند کر دیتے ہیں کہ اگر میں اس پر تنقید کروں گا تو وہ جواباً مجھ پر تنقید کرے گا. لہذا گویا کہ ایک شریفانہ معاہدہ ہوتا ہے، لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. بسا اوقات اس کو آج کل کے دور میں تو رواداری کا نام بھی دیا جاتا ہے. رواداری ہونی چاہیے، اپنا اپنا خیال ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنے اپنے معیارات ہیں، اپنی اپنی ویلیوز ہیں، اپنے اپنے اقدار ہیں. تو یہ در حقیقت وہی جینٹل مین ایگریمنٹ ہے کہ تم ہمیں کچھ نہ کہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں. کانو لا یتناہون، یہ تناہی باب تفاعل سے ایک دوسرے کو روکنا، اور باب تفاعل کے اندر خاص طور پر ایک اور مفہوم پیدا ہو جاتا ہے شدت کا، شدت کے ساتھ ایک دوسرے کو روکنا، منع کرنا. کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، لبئس ما کانو یفعلون، بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا. اس سے بھی آگے بڑھ کر، جیسے کہ خرابی کے نیکیوں کے بھی درجات ہیں، اسی طریقے سے برائیوں کے بھی درجات ہیں. فرمایا اس سے اگلی جو برائی پیدا ہوئی وہ یہ، ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ دوستی اختیار کر رہے ہیں، پینگیں بڑھا رہے ہیں محبت کی ان لوگوں کے ساتھ کے جو نافرمانی کی روش اختیار کرنے والے ہیں. یہ گویا کہ اور اس سے اگلا قدم ہے. معلوم یہ ہوا کہ حس بالکل مردہ ہو چکی ہے، ضمیر بالکل ختم ہو چکا ہے، اور وہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، پھر یہ کہ اب اس کے اندر قطعاً کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، کن سے تعلقات بڑھا رہے ہیں، کن سے محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں، کن سے دوستیاں جو ہیں وہ گانٹھی جا رہی ہیں، ان کے افعال کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے کردار کیا ہیں، اور اس دور میں کن سے سیاسی اتحاد کیا جا رہا ہے، کن کے ساتھ مل کر جو ہے ملک کے اندر سیاست کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے. یہ گویا کہ بہت بڑا اجتماعی جرم ہے کہ جب ان چیزوں کو دیکھے بغیر لوگ جو ہیں آپس میں ملتے ہیں اور جڑتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں. ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہ، بہت بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے. یہ سارے کرتوت تو آگے اللہ کے ہاں درج ہو رہے ہیں، اعمال نامے میں تو ایک ایک چیز کا اندراج ہو رہا ہے. بہت بری کمائی ہے، وہ کیا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ابھی پر. وباؤوا بغضب من اللہ، جو بنی اسرائیل کے لیے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر آیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون. جب کس انتہا کو بات پہنچ جاتی ہے تو پھر دھمکی دی گئی ہے کہ عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. اس کے ضمن میں دو حدیثیں مجھے یاد ہیں، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی، وہ تو چونکہ جواب الکلم میں سے ہے، مختصر ترین الفاظ میں معانی کا بہت بڑا سمندر. حضور نے فرمایا اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واهتز له العرش، اور دوسری حدیث ہے من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام. جب کسی فاسق اور فاجر انسان کی مدح کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، سپاسنامے پیش ہوتے ہیں، بڑی بڑی ان کے لیے جو ہے بہت ہائیسٹ ایڈجیکٹیوز جو ہے صفات کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واهتز له العرش، اس وقت کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ ہے کون جو بیٹھا ہوا ہے، کس کی ثنا خوانی ہم کر رہے ہیں، کس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، اور اس درجے غضبناک ہوتے ہیں کہ عرش کانپ اٹھتا ہے. اور مم مشا مع فاسق لیقویہ، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے. فرمایا فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس شخص نے اسلام کی عمارت کو گرانے اور منہدم کرنے میں مدد کی ہے. در حقیقت تقویت جب فساق و فجار کی ہوگی تو اسلام کی عمارت کو گویا کہ گرایا جائے. تو یہ تیسری آیت پھر سن لیجئے، ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا. اب دیکھیے ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو بھی تھوڑا سا بھی ایمان رکھتا ہو اس کے لیے تو جہنم میں اور عذاب میں خلود نہیں ہے، یہاں پر آگے آئے خلود، وفی العذاب ہم خالدون، وہ تو عذاب میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اس کی بھی دلیل بیان کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت یہ چیز ان کے ایمان کی نفی کر رہی ہے. زبان سے دعوی ایمان کا اور شے ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے زبانی دعوے پر نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کو دیکھ رہے ہیں. ينظر الى قلوبكم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہاں کیا کچھ ہے اور کیا نہیں ہے، ایمان ہے تو کتنا ہے اور نفاق ہے تو کس درجے میں ہے، اور دنیا پرستی ہے تو کس درجے میں ہے، اور دولت کی محبت ہے تو کس درجے میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو کتنی مقدار میں ہے. اللہ تو دل کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ظاہر کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے. ولكن ينظر الى قلوبكم، بلکہ وہ تو واعمالكم، وہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اس لیے چوتھی آیت میں وضاحت دی گئی، ولو كانوا يؤمنون بالله، وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سائے میں ایمان ہیں، اگر وہ واقعتاً ایمان رکھتے ہوتے اللہ پر اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، وما انذر الیہ، اور جو کچھ کہ ان پر نازل کیا گیا تھا، مت تخذوہ مولیا، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ان سے دوستی گاڑتے. ایمان میں تو غیرت ہوتی ہے، ایمان کے اندر ایک حص ہوتی ہے، اور وہ کسی درجے میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا ایمان، تو وہ انہیں دوست نہ بناتے. ولکن کثیر منہم فاسقون، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے فساق و فجار پر مشتمل ہے. اب وہ حدیث بھی جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائی تھی دوبارہ تازہ کر لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث راوی مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا نقص پیدا ہوا وہ یہ تھا. میں نے عرض کیا نا کہ زواج آتا ہے تو درجہ بدرجہ آتا ہے، زینا چڑھتا ہے آدمی تب بھی ایک ایک سیڑھی کر کے چڑھتا ہے، ایک دم تو چھلانگ مار کر چھت پر نہیں پہنچتا، اور اترتا ہے تو بھی درجہ بدرجہ اترتا ہے. جیسے چڑھنے کے بارے میں فرمایا، نہ ترکبن نہ طبقن عن طبق، تم درجہ بدرجہ چڑھو گے اوپر. اسی طرح گراوٹ بھی ایک دم نہیں آ گئی ہوتی، بلکہ یہ کہ درجہ بدل جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا شروع میں کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لو، ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل انه كان الرجل يلقى الرجل، کہ یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص ان میں سے دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا، فیقول، اور یہ کہتا تھا، یا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك، کہ اے فلاں اس کام کو چھوڑ دو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ جو تم کر رہے ہو، یہ کاروباری طریقہ ہو یا یہ کوئی طرز معاشرت ہو یا کوئی اور چیز ہو جو اللہ کی حرام کردہ شے ہے، اس کے اندر ملوث مت ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یا ہذا اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، ودع ما تصنع، جو کچھ کر رہے ہو باز آ جاؤ اس سے، فانہ لا یحل لك، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یعنی اس نے نہی عن المنکر کا کام تو کیا ہے، زبان اس کی ابھی گنگ نہیں ہوئی ہے، بات اس نے کہی ہے، لیکن وہ جو غیرت ہے اس کے اندر اتنی قوت باقی نہیں رہی ہے، اتنی شدت نہیں ہے، اتنی توانائی نہیں ہے کہ اگر وہ اس کام کو نہیں چھوڑتا تو اس سے ترک تعلق کرے. فرمایا ثم یلقاہ من الغد، پھر اگلے روز دوبارہ اس کی ملاقات ہوتی تھی، وہو علی حالہ، اور وہ شخص اپنی ہی حال پر، اپنی اسی سابقہ حالت پر برقرار ہے، وہی اس کا کاروبار چل رہا ہے، وہی اس کا جو بھی حرام جس کام سے اس نے روکا تھا وہ اس سے باز نہیں آیا ہے بلکہ اس میں ملوث ہے. فلا یمنعہ ذالک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، لیکن یہ چیز مانے نہیں ہوتی تھی اس پہلے شخص کے راستے میں اس سے کہ اس کا ہم پیالہ اور ہم نوالہ بنے. اکیل یہ عقل سے ہے، کھانے والا، بیٹھ کر مل کر کھانا. شریب شرب جو ہے پینے کے لیے آتا، شربت آپ پینے والی شے کو کہتے ہیں، شراب پینے والی شے ہے. اس کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں ہم پیالہ ہم نوالا بن جانا، وقعیدہ اور اس کی مجلس میں بیٹھنا، قعدہ یقعدہ بیٹھنا، یعنی ہم جلیس بننا جسے ہم کہتے ہیں، محفل کے اندر شریک ہونا، بیٹھ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تین الفاظ استعمال کیے کہ اگرچہ وہ شخص اپنی سابقہ حالت ہی پر ہے، اسی گناہ کی روش پر ہے، اسی حرام خوری پر وہ جو ہے وہ مصر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخص جس نے کہ اسے منع کیا تھا، متوجہ کیا تھا، اس کے باوجود کہ اس نے اپنی حالت نہیں بدلی ہے، وہ اس کا عقیل اور شریب اور قعید بنا ہوا ہے. لا یمنعہ ذالک یکون عقیلہ و شریبہ و قعیدہ. فلما فعلوا ذلك، جب یہ روش عام ہو گئی، ابھی تو تھا نا معاملہ ایک کا، اب یہاں جمع کا صیغہ آ گیا، جب بہت سے لوگوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، ضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو بھی ایک جیسا کر دیا. پھر جس کو آپ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، وہ ہم پہ آلہ ہم نے والا ہونا جو ہے وہ بے اثر نہیں رہتا، غیر مؤثر نہیں رہتا، اس کے نتائج نکلتے ہیں. وہ بدی اور برائی جو ہے وہ لازمن وہ متعدی ہوتی ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار آیات تلاوت فرمائی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں بھی یہ موقع دیا کہ دو جمعوں میں ہم نے انہی چار آیات کے ساتھ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے مطالعہ کیا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا ان آیات کی تلاوت کے بعد، ثم قال، کلا، ہرگز نہیں، واللہ لتامرن بالمعروف ولتنہمن عن المنکر ولتاخذن علی ید الظالم ولتاترنہ علی الحق اترا ولتقصرنہ علی الحق قصرا. یہ فصاحت بلاغت بلکہ اس میں خطابت کا انداز ہے، بہت جوش ہے. خدا کی قسم تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہوگا، اور تمہیں لازمن بدی سے روکنا ہوگا، اور تمہیں لازمن ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، اور تمہیں لازمن اسے حق کی طرف موڑنا ہوگا، اور تمہیں لازمن اسے حق کے اوپر جمانا ہوگا. اگر تم یہ نہیں کرو گے، او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم ببعض، تو اللہ تعالیٰ پھر لازمن تمہارے دلوں کو ایک جیسا کر دے گا، مشابہ کر دے گا، انہیں کسی کیفیات، وہی بے حسی، وہی بے غیرتی تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی. ثم لیلعنکم، اور پھر وہ لازمن لعنت کرے گا تمہارے اوپر بھی، کما لعنہم، جیسے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. اللہ تعالی ہمیں اس آخری انجام سے بچائے. یہ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس کی اہمیت خصوصاً نہی عن المنکر. بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوں جو کمر کسے رکھے ہیں، اسی کو اپنا، اسی لیے وہ جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی تین آیات، کہ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. سوائے اس کے اور کوئی کام نہ رکھے، وہ کسی اقتدار کی جنگ میں شریک نہ ہو، وہ کسی پاور پالیٹکس میں زمینیں نہ بنے، کسی کی تقویت کا، کسی ادھر کے یا ادھر کے، اور جبکہ معلوم ہے کہ 19-20 سے زیادہ کا فرق نہیں ہے، چاہے ادھر کے ہو چاہے ادھر کے ہو، وہی سرمایہ دار، وہی جاگیردار، وہی زمیندار، وہی ان کے لچھن، وہی ان کا طرز معاشرت، وہی ان کی تہذیب، وہی ان کی ویلیوز، وہ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، سوائے اس کے کوئی فرق نہیں، بلکہ پھدکتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ مینڈکوں کی طرح پھدکتے ہیں، بلکہ آج کل تو وہ مینڈک سے بھی بڑی اصطلاح ہے، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں مذہب کے نام لیوا ان کے ساتھ ادھر یا ادھر رکھے ہوئے. تو یہ ہے وہ آیات، اللہ کرے کہ ان حضرات کے کانوں تک یہ آیات اور یہ حدیث نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کسی طرح پہنچ جائے، وہ اپنے طرز عمل کے بارے میں غور کریں. میں نے یہ مضمون کیوں شروع کیا تھا آپ کے علم میں ہوگا کہ چونکہ ان دنوں کچھ اچھی خبریں آئی تھیں، اللہ کرے کہ وہ کثر اللہ امثالہم، ان کی مثل امثال جو ہے اور بڑھے، اس طرح کی خبریں اور سننے میں آئیں کہ نہیں عن المنکر بعض حلقوں کی طرف سے زوردار موقف اختیار کیا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک رکاوٹ پڑی اس بے حیائی کے کام کے اندر. اگرچہ اس ہفتے کے دوران پھر کچھ خبر آ گئی تھی، پھر اس کی رکاوٹ ہوئی ہے، لیکن یہ کہ مجھے اس پہ بہرحال خوشی ہے، اللہ کا یہ بڑا شکر ہے، بڑا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم جماعت اسلامی کے بارے میں تو پھر یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے ڈٹ کر موقف اختیار کر لیا تھا، انہوں نے اپنی مختلف شاخوں کو بھی ہدایات دے دی تھی کہ اگر یہ طائفہ پھر آتا ہے تو ہمیں اس کے خلاف مظاہرہ کرنا ہے پوری طاقت کے ساتھ اور نہیں ہونے دینا. اصل میں تو یہ چیلنج کی بات ہے. محض مساعدہ جو مظاہرہ ہے, خاموش مظاہرے جیسے ہم نے کیے ہیں, یہ نہیں عن المنکر باللسان کی ایک شکل ہے. اور یہ جو ہے مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. معاشرہ جب بگڑتا ہے تو وہ اس قسم کے نرم و نازک باتوں سے کوئی اثر قبول نہیں کرتا. لہذا وہاں تو یہ ہے کہ اگر ہو کہیں کسی کے پاس طاقت تو یقیناً پھر اس کو اس طاقت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یہ کام ہم نہیں ہونے دیں. اور یہ ہوا, لیکن یہ کہ پھر دوبارہ خبر آ گئی کہ اس کا التوا ہو گیا ہے. سننے میں آیا ہے کہ التوا جو ہے وہ صرف ریلوے کے حادثے کی وجہ سے ہوا ہے. واللہ عالم, میری زیادہ معلومات نہیں ہیں, لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جہاں کوئی خیر کی بات نظر آئے ہم اس کو اچھالیں, اسے نمایاں کریں, اس کو عام کریں, اس کا چرچا کریں. جن لوگوں سے بھی وہ خیر بن آیا ہے انہیں مبارکباد دیں, ان کو شاباش دیں, ان کی تقویت کا ذریعہ بنے. لہذا جن کی طرف سے بھی آیا, میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی کہ انجمن طلباء اسلام کی طرف سے بھی اعلان آ گیا تھا کہ ہم اس میں ساتھ دیں. حالانکہ جماعت اسلامی اور اس کے افکار و نظریات اور وہ بریلوی مکتب فکر کے طلباء اور ان کے مابین اس وقت بڑی زبردست جو ہے اس وقت کشمکش ہمارے ہاں طلباء کے نوجوانوں کے اندر جو ہے کشیدگی بڑی شدید ہے. لیکن اس کے باوجود معلوم یہ ہوا, ثبوت مل گیا. اس کے بعد بھی اگر آنکھیں نہ کھلے تو معلوم ہوا کہ در حقیقت ہم آنکھیں کھولنا چاہتے نہیں. وہ جو کہا جاتا ہے کہ سوئے کو جگایا جا سکتا ہے, جاگتے کو کیا جگایا جائے. یہ حقائق دیکھ کر بھی کہ اس پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اس پر یہ مذہبی قوتوں کو مجتمع کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ محنت کی جا سکتی ہے. بلکہ اس پر جو اداریہ لکھا تھا نوائے وقت نے, میں بارہ ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے میری بات کو ایک بڑے پیمانے پر, ایک قومی روزنامہ ہے اور متعدد مقامات سے چھپتا ہے, بہت سی جگہوں پر وہ بات گئی ہوگی, تو انہوں نے جو مشورہ مجھے دیا کہ آپ اپنی مسجد دارالسلام میں ایک فرشی نشست جو ہے وہ بلائیں, تو واقعہ یہ ہے کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے. اس کا اصل میں اس اداریے کا جو جواب ہے وہ تو برادر عزیز اقتدار احمد نے دیا ہے, جو تازہ پرچہ ہے ندا کا, اس میں اس اداریے کو نقل کر کے انہوں نے وضاحت پیش کی ہے. لیکن میں اس کے ضمن میں یہ بات عرض کر دوں کہ در حقیقت جن لوگوں کا بھی مزاج سیاسی بن گیا ہے کسی بھی درجے میں, وہ صرف دو چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. وہ بات کو یہ نہیں دیکھتے کہ بات معقول ہے یا نامعقول ہے, وہ دیکھتے یہ کہنے والا کون ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. یہاں یا تو کوئی بہت سرمایہ دار ہو, کوئی بڑا چودھری ہو, اس کی بڑی حیثیت ہو, دنیاوی وجاہت اسے حاصل ہو, یا تو اس کی بات کے اوپر وہ غور کریں گے اور اس کی دعوت کے اوپر وہ جمع ہو جائیں گے. اور یا ایک اور پہلو بھی ہے, یا کوئی نیوسنس ویلیو ہو, معلوم ہو کہ کسی کے اندر کوئی مضرت پہنچانے کی یا کوئی فساد کرنے کی صلاحیت ہے, تو اس کی بات کو بھی پھر غور سے سنا جاتا ہے. بلکہ آج صبح جب میں غور کر رہا تھا مجھے یاد آیا, مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے ایک صحافی, اب وہ فوت ہو چکے, ان کا میں نام دے لے رہا, اور ویسے یہ کہ مولانا کے ان سے تعلقات بھی اچھے تھے, لیکن ایک مرتبہ ان سے گفتگو میں بڑی پیاری بات کہی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آپ کے شر کی زیادہ, آپ کے خیر کی زیادہ امید ہے یا میں آپ کے شر سے زیادہ ڈرتا ہوں. تو یہ شر سے ڈرنے والی بات بھی دنیا میں ہوا کرتی ہے, اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے اخبارات بھی انہیں کو اہمیت دیتے ہیں. آج اگرچہ وہ تشدد کے خلاف جو ہے وہ بڑا زور شور کے ساتھ اس وقت جو ہے احتجاج کر رہے ہیں, لیکن ان کا اپنا طرز عمل یہ ہے, انہوں نے انہیں کو اہمیت دی ہے جنہوں نے تشدد کیا, انہیں کے مطابق خبریں جو ہیں شائع کی. تو معلوم ہوا کہ آپ نے جب جھکنے کی روش اختیار کر لی, تو پھر تو یہ کہ جو بھی اس غلط روش کو اختیار کرنے والے ہیں تو ان کو تو اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, انہیں تقویت حاصل ہوتی ہے. بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ اہمیت جو ہے ہمارے معاشرے میں, جس کی طرف کہ یہ ہمارے سیاسی مزاج کے حضرات, اب چاہے وہ دینی جماعتیں ہیں, لیکن دینی شخصیتوں یا جو جماعتیں ہیں ان میں بھی جن کا رخ سیاست کی طرف ہو گیا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بھی سوچ کے اندر وہی پیمانے وہ غیر شعوری طور پر در آئے ہیں کہ وہ کسی کی بات پر اس اعتبار سے غور نہیں کریں گے کہ بات کیا ہے, اس میں وزن کیا ہے. بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے, وہ تولیں گے نہیں بلکہ یہ دیکھیں گے کہ فلاں شخص کی حیثیت کیا ہے, اس کی وجاہت کیا ہے, وہ سرمایہ دار ہے,
بڑا چودھری ہے، بہت بڑا جاگیردار ہے، اس کی دعوت کے اوپر وہ جمع ہو جائیں گے، یا یہ کہ کسی کے شر کا اندیشہ ہو، کسی کے نیوسنس ویلیو جو ہے وہ ایسی ہو کہ اس کی کال کے اوپر جمع ہو جائیں، اور میرے پاس ظاہر بات ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی شے نہیں، لہذا میں اگر کسی کو بلاؤں گا بھی تو وہ آئیں گے نہیں. البتہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں کوئی بات ان تک پہنچا نہیں سکتا، ہماری باتیں یہاں پہنچ رہی ہیں. مجھے تو معلوم ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت کہا گیا تھا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم تو ہم آواز دو تو صحیح، بلاؤ تو صحیح لوگوں کو حج کے لیے، چلے آئیں گے لوگ دبلی اوٹنیوں کے اوپر چلے آئیں گے، دور دراز جگہوں سے چلے آئیں گے. تو بہت سے ذرائع ہیں بات پہنچانے کے، اللہ بات پہنچاتا ہے. کلمہ اگر صحیح ہے، بات اگر صحیح ہے، کلمہ حق جو ہے، کلمہ طیبہ کی مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے کہ اس درخت کے مانند ہے جس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے مضبوطی کے ساتھ اور اس کی شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہیں. لہذا بات کبھی ضائع نہیں ہوتی، کہی ہوئی بات اگر خلوص سے کہی گئی ہے کبھی ضائع نہیں ہوگی، وہ بات جو ہے کہیں نہ کہیں پہنچے گی، کوئی نہ کوئی اثر ظاہر کرے گی. اور وہ جیسا کہ ندا کے ادارے میں لکھا گیا ہے، وہ اگر آپ لیں گے تو دیکھ ہی لیں گے کہ ہماری بات الحمدللہ کے پہنچ رہی ہے، الحمدللہ کے تبلیغی جماعت تک پہنچ رہی ہے. اور اگرچہ نوائے وقت کے اداریہ نگار نے تو تبلیغی جماعت سے بہت ہی زیادہ مایوسی کا اظہار کیا کہ یہ حضرات تو سیاست کی بات بھی کرنے کو تیار نہیں، مسلمانوں پر اگر کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے اس پر بھی آواز کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. تو اگرچہ بات غلط نہیں ہے بنیادی طور پر، انہوں نے بطور پالیسی یہ روش اختیار کی، اور وہ صرف اپنے جس کو وہ فضائل کے حوالے سے یا امر بالمعروف یا نیکی کی تلقین کے کام کو کیے چلے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ کام رائے جانے والا نہیں، بشرطے کہ کوئی طاقت اس معاشرے میں پیدا ہو جائے جو نہیں ہے منکر کو طاقت کے ساتھ کرنے کے لیے میدان میں آئے. مجھے یقین حاصل ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جو طاقت ہے عوام کی، ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کام میں شریک ہو جائے. میں یاد دلاتا ہوں آپ کو لاہور کا تو واقعہ، میرے لیے تو یہ واقعات جو ہوتے ہیں آدمی اگر ان پر غور کرے، جیسا کہ حضور نے فرمایا نظری عبرہ، انسان کو جو کچھ دیکھے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور سبق حاصل کر کے اس کو پھر اپنے ذہن کے اندر ٹانک لینا چاہیے. اسی سے فکر آگے بڑھتا ہے، سوچ آگے پروان چڑھتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھے تو جب میرے حوالے سے وہ خواتین کا ایک ہنگامہ ہوا تھا اس ملک میں سن 82-83 میں، مجھے اسی وقت ایک بات معلوم ہو گئی تھی، اور وہ یہ کہ واقعتاً نہیں علی المنکر کا کام کرنے کے لیے اگر کوئی جماعت کھڑی ہو جائے تو تمام مذہبی مکاتب میں فکر ساتھ دیں گے. اس لیے کہ میری تائید اس زمانے میں، اس لیے کہ چاہے کوئی مسلمان پردہ کرتا ہو نہ کرتا، اس کے گھر میں پردہ ہے یا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اسلام میں پردہ ہے. کوئی شخص نماز پڑھے نہ پڑھے، اسے معلوم ہے کہ اسلام میں نماز ہے، فرض ہے نماز. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے وہ تصورات صحیح ہیں. منکر کے بارے میں 1400 برس کی تاریخ ہے، اس طرح سے ہمارا جو اجتماعی ذہن بنا ہے اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں تحت شعور کے اندر. لہذا جب وہ بات ہوئی تھی تو بریلوی مساجد سے میری تائید ہوئی، اہل حدیث مساجد سے میری تائید ہوئی، جماعت اسلامی جن کے ساتھ ہمارا کافی اختلاف ہے، اور کچھ لوگ تو پریشان ہی رہتے ہیں کہ تم ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہو، لیکن یہ کہ میاں طفیل صاحب نے میرے حق میں تقریر کی تھی حیدرآباد سندھ کے اندر، جماعت اسلامی کی حلقہ خواتین کی خواتین نے وہ ایک جلوس نکالا تھا، جوابی جلوس جو کراچی میں نکلا تھا وہ بے پرد خواتین کا، اس کے جواب میں اس سے کہیں کئی گنا زیادہ جلوس بڑا جو ہے وہ باپرد اور بابرکا خواتین نے نکالا تھا. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ساتھی اس میں ہے وہ شعور، لیکن یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک جماعت ایسی ہو جو کنٹرول میں رکھ سکے، یہ نہ ہو کہ فساد پیدا کر، دین ملا فی سبیل اللہ فساد نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ مظاہرہ ہو، میدان میں آئیں، لیکن جمعیت تنظیمی ان کی طاقت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کنٹرول کر سکے، پر امن رکھ سکے، خود مارے کھائیں لیکن یہ کہ کسی کو دوسرے کو غضب نہ پہنچائیں. جب تک یہ شکل نہ ہو جائے اس وقت تک میدان میں آنے کی اجازت نہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ کچھ اور لوگ ہوں گے جو فائدہ اٹھا لیں گے، کچھ سیاسیین ہوں گے جو اس انرس سے فائدہ اٹھا لیں گے کہ جو آپ پیدا کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کمیونسٹ ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا جائے، کوئی ملک اور قوم کے دشمن ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا جائے. لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ ایک جماعت ہو، ولتکم منکم امہ، وہ امہ ہو جو اس کو لے کر چل رہی ہو. پھر جب وہ بات ہوگی تو اس معاشرے کے اندر سے لوگ تعاون کریں گے، نکل آئیں گے میدان کے اندر. تو یہ بات جو ہے اسی طریقے کا ایک سبق جو ہے وہ اس دور میں بھی حاصل ہوا ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ یہ اے ٹی آئی کی طرف سے جو ہے ان کی بات آ گئی کہ ہم بھی ساتھ دیں گے اس کام کے اندر. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں منکرات کے بارے میں جو تصور ہے لوگوں کا وہ گویا کہ متفق علیہ ہے، اور ان کے حوالے سے نہیں منکر کی تحریک شروع کی جائے گی تو اس کے ذریعے سے قوم کو جمع کیا جا سکے گا. تو ان ڈائریکٹ انفلوئنس کے حوالے سے ایک واقعہ اور تھا جو میں آپ کو سنا رہا تھا. یہ جو پی این اے کی جو تحریک تھی، جو پھر نظام مصطفیٰ کی تحریک کی شکل میں اس نے ایک عوامی، ایک بہت بڑی عوامی تحریک جو ہے اس کی صورت اختیار کی ہے، اسی شہر لاہور کا واقعہ ہے. نیلا گنبد کا وہ مشہور واقعہ کہ ایک نوجوان بڑھتا چلا گیا، اس کو تین مرتبہ وارن کیا ہے جو بھی فوجی اس وقت ڈیوٹی پر تھا، اس سے آگے مت بڑھنا ورنہ میں گولی چلا دوں گا. پھر اس نے لکیر کھینچی، اس نے بھی اپنی طرف سے، اسے احساس فرض تھا، اسے ایک حکم ملا ہوا ہے، لیکن اس نے تین مرتبہ پھر لکیر کھینچی، اگر اس سے بھی آگے آ گئے تو پھر میں نہیں روکوں گا. لیکن وہ نوجوان بڑھتا چلا گیا، اس نے گولی کھائی اور جان دے دی. اور وہ کون تھا؟ وہ تبلیغی جماعت کا نوجوان. اس لیے کہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر، جب ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا اس جذبے کو پھر آپ کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ کام ہو رہا ہے. اور یہی بات میں اگرچہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جس کچھ لوگوں نے اسے غلط شکل دے دی اس وقت، جو خانہ کعبہ پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہاں بڑی فوریزی ہوئی تھی، سن 79 کی بات ہے، تقریباً اب 11 برس ہو جائیں گے، وہ آپ کے کو یاد ہوگا. اس میں بھی در حقیقت تبلیغی جماعت کے بہت سے نوجوان وہ، اور وہ جو کہ سلفی جماعت وہاں کی ہے بظاہر، وہ بھی غیر سیاسی لوگ اور تبلیغی جماعت. یہی وجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد تبلیغی جماعت پر بین لگ گیا سعودی عرب. ان کے جو امیر تھے مولانا سعید خان صاحب، جو مدینہ منورہ کے اندر بہت بڑا مرکز ان کا تھا، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. انہیں پہلے تو قید میں رکھا گیا ہے. اس لیے کہ جب کوئی جماعت، چاہے وہ غیر سیاسی ہے، وہ یہ شعور تو پیدا کر رہی ہے کہ یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے، نیکی یہ ہے، خیر یہ ہے، شر یہ ہے، حرام یہ ہے، واجب یہ ہے، یہ اگر شعور بھی پیدا ہو رہا ہے تو چاہے وہ کچھ نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کسی وقت وہ طاقت پیدا کر لیں اور میدان میں آ جائیں تو آخر یہ لوگ کہاں جائیں گے پھر، جبکہ ان کے اندر ایک شعور اور احساس جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہو. اس اعتبار سے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں اس اداریے کے حوالے سے کہ جو معاصر نوائے وقت نے لکھا، کہ یہ نہ سمجھیے تبلیغی جماعت سے بھی مایوس نہ ہو. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی، لیکن ان کی قیادت سے خطاب کا کوئی فائدہ نہیں. نہ سیاسیین جو ہیں مذہبی سیاسی جماعتیں، نہ ان کے لیڈروں سے گفتگو کا کوئی فائدہ. میں نے کر کے دیکھ لی، کوئی فائدہ نہیں. البتہ یہ کہ یہ جو ہماری گفتگویں ہیں یہ جا رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں، ان کا ایک اثر مترتب ہو رہا ہے. آخر لوگ جو ہے وہ اندھے بہرے نہیں ہیں، لوگ جو ہے وہ ان کے احساسات جو ہے مردہ نہیں ہے. بات اگر کوئی وطنی آتی ہے، اس کے وطن کو اگر کوئی انسان محسوس کرتا ہے، وہ پھر معاشرے میں خود بخود پھیلتی ہے وہ بات. لہذا اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو مثالیں ہمارے سامنے آئیں، اسی میں مثلاً ایک مثال اور جو میں دینا چاہتا تھا پچھلی مرتبہ وہ رہ گئی. کشمیر میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے دو حصے، ایک تو وہ جو جہاد حریت جو وہاں پر لوگ، اب وہ زیادہ تفاصیل ہمارے پاس نہیں ہے، آیا وہ کشمیر کو آزاد ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے وہ جہاد کر رہے ہیں، یا یہ کہ وہ پاکستان میں الحاق کے لیے پاکستان کے ساتھ ان کی جد و جہد ہے. بہرحال حریت کی ایک تحریک اس وقت جو ہے کشمیر کے اندر اٹھ کھڑی ہوئی، اور یہ در حقیقت نتیجہ ہے افغانستان کے جہاد کا، اس کے اثرات پڑے ہیں. ورنہ اس سے پہلے آپ کو معلوم تھا کہ کشمیریوں کے بارے میں عام طور پر یہ خیال ہو گیا تھا کہ ان میں وہ مادہ نہیں ہے، شاید یہ بزدل لوگ ہیں. میں خود بھی یہ سمجھتا تھا، میں صاف آپ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ کچھ تھوڑا ہی عرصہ ہوا جب اندرا گاندھی نے جب اسمبلیاں توڑی تھی، اس نے ایک طرف تو آندھرا پردیش کی حکومت ختم کی تھی اور گورنر راج نافذ کیا تھا، دوسرے کشمیر کی اسمبلی ختم کی اور گورنر راج نافذ کیا. لیکن یہ ہے کہ آندھرا پردیش والوں نے ساؤتھ میں انہوں نے ایسی زبردست تحریک چلائی کہ انہیں واپس لینا پڑا اپنا حکم، اور وہ حکومت جو ہے بحال کرنی پڑی جبکہ کشمیر میں کچھ نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ وہاں سیاسی جان ہے, شعور ہے, اور یہاں وہ جان نہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ 1965 میں بھی اگر کوئی اندر سے, یا تو وہ ہماری غلطی تھی کہ بغیر کسی مفاہمت کے اور تیاری کے یہاں سے ایک اقدام کر دیا گیا, یا یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے اندر شاید ان میں وہ مادہ نہیں, جیسے الجزائر والوں نے فرانس کے خلاف جد و جہد کر کے آزادی حاصل کی ہے, جس طریقے سے فلسطینی جو ہے ابھی تک وہ چاہے حالات ان کے لیے بہت ہی نامساعد ہیں لیکن اب ان کے بچے نکل آئے ہیں گلیوں کے اندر پتھر لے کر اور اینٹ کے روڑے لے کر. اسی طریقے کا اگر جذبہ وہاں ہوتا تو اب تک کبھی کا آزاد ہو چکا ہوتا. لیکن یہ کہ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جہاد افغانستان کے جو برکات ہیں, چاہے وہاں صورتحال کچھ اس وقت جو ہے وہ مخدوش ہو گئی ہے بظاہر, یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس سے دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا, گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا, آپ کہہ نہیں سکتے, لیکن فی الحال وہاں سٹیل میٹ ہے. لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایٹمک دھماکہ کہیں ہوتا ہے تو اس کے پھر اثرات دور دور تک پہنچتے ہیں, فال آؤٹ اس کا کہلاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد کشمیر کا فال آؤٹ ہے کہ جو جہاد افغانستان کا فال آؤٹ ہے کہ جو کشمیر تک پہنچا ہے, اور وہاں اب ہمیں وہ جان نظر آ رہی ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم قومی سطح پر بھی اس وقت ایک کنسنسس پیدا کریں. یہ بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں اس وقت کہ اس کو بھی ہم اگر اپوزیشن اور پارٹی ان پاور کا جو آپس میں تصادم ہے اور جو کشمکش ہے اور کشاکش ہے سیاسی, اس کا ایشو بنا لیں گے تو بہت بڑی حماقت کریں گے, تاریخ کے ساتھ بہت بڑی غداری ہوگی, پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ غداری ہوگی. اسے کوئی حکومت اور اپوزیشن کا ایشو نہ بنایا جائے, بلکہ یا تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک کلوز ڈور سیشن ہو, جیسے کبھی بعض اوقات ہوا کرتے ہیں کہ کوئی پریس والا نہ ہو تاکہ ہر ایک کو اپنی صحیح صحیح بات کہنے کا موقع مل جائے. تو جو بھی ہماری اس وقت اپوزیشن بھی موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر اور جو بھی گورنمنٹ ان پاور ہے, وہ ان معاملات کو قومی سطح پر قومی نقطۂ نظر سے کہ یہ جو نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں ہمیں کیا شکل اختیار کرنی چاہیے, بجائے وہ اپنے وقتی سیاسی جو بھی مسائل ہیں ان کے حوالے سے اس پر غور کرنے کے, اسے قومی بلکہ قومی سے بھی بڑھ کر ملی مسئلہ سمجھ کر اس سطح پر گفتگو کی جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کوئی بلا لی جائے, وہ بھی کلوز ڈور ہو, اس کی بھی کوئی خبریں نہ دی جائیں, کھل کر بات کی جائے, تمام کارڈ جو ہے میز پر رکھ دیے جائیں اور بتا دیا جائے کہ صورت کیا ہے. اگر اپوزیشن کے پاس کوئی تجویز ہے تو اس کو بروئے کار لائے, لیکن یہ کہ دونوں طرف سے بہرحال یہ نقطہ نظر رہنا چاہیے کہ اس ملک کی سالمیت, اس کی یکجہتی, اس کی حفاظت, اس کا تحفظ یہ بھی مقدم ہے, اور اس کو برقرار رکھتے ہوئے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, کس حد تک آگے بڑھا جا سکتا ہے, اور اس پر ایک کنسنسس ہو, اس میں اپوزیشن اور پارٹی ان پاور دونوں کی اتفاق رائے کے ساتھ ایک پالیسی اختیار کی جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے موضوع کے حوالے سے جو کہ چل رہا ہے ہماری اس جمعے کی گفتگووں میں, اس کے حوالے سے وہاں سے جو خبریں آئی ہیں وہ یہاں سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ ہمت افزا ہے. ابھی میں نے اخبارات میں بھی کچھ خبریں آئی تھیں لیکن میں نے اتنی اہمیت نہیں دی تھی. اسی ہفتے کے دوران, بلکہ گزشتہ ہفتے کے دن, جمعے کے فوراً دوسرے دن ہی ایک ولیمہ تھا یہاں, میں اس میں شریک ہوا, تو وہاں کچھ حضرات مہمان آئے ہوئے تھے کشمیر سے, مقبوضہ کشمیر سے, وہ ان کی رشتے داریاں ہیں یہاں پر, وہ شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے. ان سے جو حالات معلوم ہوئے وہ بہت حیران ہوئے. وہاں جو چیلنج کیا گیا تھا, یہ جو نیو ایئر ڈے کی جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں اس سے پہلے چیلنج آ گیا تھا ایک نوجوانوں کے گروپ کی طرف سے, اب تو اس کا نام بھی آ گیا اللہ ٹائیگرز, یعنی اللہ کے شیر, اللہ کے شیروں کی کوئی تنظیم وہاں پر بنی ہے. انہوں نے چیلنج کیا تھا شراب خانے بند, کوئی رقص و سرود کی محفل نہیں ہوگی, اور وہ کہتے تھے معجزہ ہوا ہے کشمیر جیسی جگہ پر. وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ سیاحت جو ہے وہ تو ان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے, عوام کی آمدنی بھی, حکومت کو ٹیکس میں وہاں پر کروڑوں روپے جو ہے وہ آتے ہیں. لیکن یہ کہ حکومت کو پھر ایشو کرنا پڑا آرڈر, اور حکومت کے اس حکم کے تحت وہاں یہ تمام چیزیں بند کر دی گئی. ابھی آپ نے کل یا پرسوں اخبار میں پڑھا ہوگا, خواتین کو انہوں نے چیلنج کیا مت نکلے باہر اس طریقے سے بن ٹھنکل اور بے پردگی کے ساتھ, اور واقعہ یہ ہے کہ یہ طاقت اور اس کے اثرات وہاں پیدا ہو رہے ہیں. وہاں ان حضرات نے بتایا کہ وہاں تو ایک معجزے کی شکل ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے ایک دم ایک رات کے اندر تبدیلی معاشرے کے اندر محسوس ہو رہی ہے, شراب خانے بند, رقص و سرود کے اڈے ختم. یہ ہے وہ رائے عامہ، اور ایک منظم رائے عامہ، ایک تقویت اور قوت رکھنے والی رائے عامہ وہ اگر سامنے آ جائے. اور یہ آپ کو معلوم ہے یہ لوگ تعداد میں بہت کم، نمبر دو انتہائی مسلم ہے. یہ آپ کو معلوم ہے شرابی چیختا کتنا ہے، شور کتنا مچاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر جان نہیں ہوتی، کبھی وہ مقابلہ نہیں کرتا. اسی لیے صرف وہ جو ہے آپ گل غپاڑا کا لفظ اخبار میں آیا کرتا ہے، شراب پی کے گل غپاڑا مچا رہے تھے، لیکن شرابی کے اندر جان نہیں ہوتی، لڑتا نہیں ہے، شور ضرور مچاتا. لہذا اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ کوئی طاقت وجود میں آ چکی ہے کہ جو ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر کس چکی ہے، تو یہ لوگ خود بخود بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے، ان کے اندر ہمت نہیں ہے، یہ رقص و سرود کی محفلیں جو ہے اس طریقے سے نہیں چل سکیں گی معاشرے کے اندر. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں یہ، اور یہ اچھے آثار ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اور پھیلایا جائے، عام کیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، شاباش دی جائے، مبارکباد دی جائے، شکریہ ادا کیا جائے. جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہماری ملت کے لیے وہ یقیناً بہت مفید خدمات پر انجام دے رہے ہیں. اسی کے حوالے سے ایک بات میں پچھلی مرتبہ اور کہنا چاہتا تھا جو رہ گئی، اور میں آج اس کے لیے ایک حدیث بھی خاص طور پر نوٹ کر کے لایا ہوں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. اس کے راوی ہیں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما. زید وہ صحابی جنہیں حضور نے، جو غلام تھے لیکن آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور لوگ کہتے تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جب سورہ عذاب کی آیات نازل ہوئی کہ یہ متبنہ اسلام میں کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر انہیں زید ابن حارثہ کہنے لگے. پھر حضور نے اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی ان سے کی، ان کی دلجوئی کے لیے. بہرحال وہ حضرت زید اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ، وہ یہ کہ حضور کو اتنے پیارے تھے جیسے کہ کسی کو اپنے پوتے سے پیار ہوتا. وہ راوی ہے حضرت اسامہ ابن زید، عن اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد اپنی امت نے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا. یہ فتنة النساء ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس نے در حقیقت بہت سی گندگی پھیلائی ہوئی. یہ عورتوں کا نشوز، یہ ان کا تبرج، ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی، یہ بن سنور کر نکلنا، اور جس کو اخبارات میں جو ہے وہ ان کی، وہ ایک ایک گھر تک جو ہے وہ ان کی شکلیں اور صورتیں جو ہے ان کو پہنچانے کا گویا کہ بیڑا اٹھا لیا ہے، اور وہ نہایت بنی ٹھنی خواتین جو ہے ان کو میک اپ کے اندر ان کے فوٹو جو ہے رنگین چھپ رہے ہیں. یہ فتنۃ النساء ہے اصل میں. یہ جان لیجئے کہ نہیں عن المنکر کے ضمن میں ہمیں یقیناً ایک تدریج سے چلنا ہوگا. تدریج یہ ہے کہ سب سے پہلی شے جو سب سے مقدم ہے وہ اس فتنۃ النساء کی سر کو بھی ہے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اثر اس کا پھیلا ہوا ہے. اگرچہ دوسرے منکرات بھی ہیں، سود ہے بہت بڑا منکر ہے، زمینداریاں جاگیرداریاں ہیں، اور یہ جو تقسیم دولت کا غلط نظام ہے جس کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے دو دھاری تلوار سے تعبیر کیا ہے، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے. دولت کا انتقاض ہو رہا ہے، جہاں انتقاض و دولت ہوگا وہاں عیش ہوں گے، گلچھرے ہوں گے، وہاں پر سب کچھ ہوگا، اور دولت سے جو خرابیاں آتی ہیں وہ آئیں گی. اور جہاں احتیاج ہے، جہاں فقر ہے، فاقہ ہے، قادر فقر و یکون کفرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود کہ فقر تو قریب ہے کفر کے، کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان. یہ بھی یقیناً بہت بڑے منکرات ہیں، لیکن یہ کہ ایک تدریج ہوگی کہ چونکہ ہمارے دین میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام جو ہے آئینی قوانین، نکاح و طلاق کے احکام، معاشرت سے متعلق چیزیں، ان کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں. سیاسی نظام کے ہمارے ہاں تفصیلی ڈھانچہ موجود نہیں ہے، وہ چھوڑ دیا گیا ہے. اصول مشاورت اور اللہ کی حاکمیت، ان دو چیزوں کو دے کر اب اپنے لیے نظام بنا لو. کوئی اگر صدارتی بنانا چاہتے ہو صدارتی بنا لو، پارلیمانی بنانا چاہتا ہو پارلیمانی بنا لو، فیڈرل بناؤ کنفیڈرل بناؤ، یونٹری بناؤ، تمہیں اجازت ہے. البتہ دو چیزیں ہوں گی، حاکمیت اللہ، جہاں اس کا حکم آ گیا سر تسلیم خم، وہاں 51% کیا 100% بھی کچھ نہیں کر سکتے. لیکن باقی معاملات میں جہاں اللہ کا اس کے رسول کا واضح حکم نہیں ہے، امرہم شورا بینہم، اب یہ آپس کے مشورے سے ہوگا. یہاں آپ کاؤنٹی کو ووٹ بھی کر لیں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں آپ بیلٹ کو انٹروڈیوس کر لیں کوئی حرج نہیں ہے. تو دو اصول دے دیے گئے. اسی طریقے سے معاشیات کے معاملے کے اندر بھی واقعہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنا جو ہے وہ ٹوٹل ریولوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں یا آپ اس وقت چاہیں کہ ہم اس پورے نظام کو بدل دیں ممکن نہیں ہے. وہ تو ریولوشن آئے گا تو تبدیلی آئے گی, لیکن یہ معاشرتی معاملہ جو ہے یہ سب سے بنیادی بھی ہے, سب سے زیادہ اس کے اثرات بھی معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جس کو سب سے زیادہ ہمارے عوام جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, سمجھتے ہیں. سود کی حرمت کے سمجھانے میں ابھی آپ کو وقت لگے گا. اسی طریقے سے کسی سیاسی نظام کو اسلام کا جدید جو ہے اسلامی ریاست کا نظام کیا ہوگا اس کو لوگوں کے ذہنوں تک لانے میں بڑی محنت کرنی ہوگی, لیکن یہ کہ اسلام کا معاشرتی نظام, اسلام کا آئینی نظام, یہ تمام لوگ جانتے ہیں. لہذا ساری جو ریزسٹنس موومنٹ اٹھے گی وہ جب بھی اٹھے گی یہیں سے اٹھے گی, اسی بنیاد پر اٹھے گی, اور وہ یہی ہے کہ فتنۃ النساء جس کو حضور نے فرمایا متفق علیہ روایت میں, میں نے اپنے بعد اپنی امت کے لیے اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں کیا. یہ فتنہ جو ہے اس کے بعد مظاہر سامنے آئے ہیں انہیں پچھلے دنوں میں. پچھلے مرتبہ میں کہنا چاہتا تھا لیکن بات میرے ذہن سے نکل گئی. ہمارے ہاں ایک عجیب یوں سمجھیے کہ ایک تضاد ہے, ڈائلیما ہے. ایک طرف عورتیں حق طلب کر رہی ہیں بالکل برابر کا, مثلا میڈیکل کالج کے اندر داخلہ اوپن میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے, کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے لڑکے اور لڑکی کے درمیان. اگر لڑکی کے نمبر زیادہ ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو جو ایڈمیشن ملے. ایک طرف یہ ہو رہا ہے برابر کا معاملہ. اگر یہ برابر کا معاملہ ہے تو آپ کو یورپ میں جا کے دیکھنا چاہیے, بوڑھی عورت کھڑی ہوگی بس میں, کوئی جوان آدمی بھی اپنی سیٹ اس کو چھوڑ کر نہیں دیتا, کھڑی رہے. وہ بھی تو برابر کی حقدار ہے, شہری ہے برابر کی, اس کو کوئی کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ وہاں اس معاشرے میں نہیں ملتی تھی. اگر برابر کے ہیں آپ تو برابر کے حقوق آپ لے لیں, پھر رعایت دیتا ہے. تو دوسری طرف ہمارے ہاں حال کیا ہے کہ اسمبلی میں ان کی سیٹیں ریزرو کر دی جائیں. اگر یہ برابر کی ہے تو کیوں نہیں میدان میں آتی اور الیکشن لڑتی؟ اگر بے نظیر الیکشن لڑ کے کامیاب ہو سکتی ہے ایک سے زائد جگہ سے, اگر عابدہ حسین الیکشن لڑ کے مردوں کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی ہے, تو یہ عورتوں کی علیحدہ سیٹوں کے کیا معنی؟ اور آپ نے دیکھا تماشا, اس پوری یہ حکومت جو بنی ہے اس کے دوران میں صرف ایک بات فرمایا گیا کہ وہ ہے جو متفق علیہ ہوئی ہے, جو اپوزیشن اور حکومت جو پارٹی پاور ان دونوں کے درمیان متفق علیہ, اور وہ یہ کہ عورتوں کی سیٹوں کا معاملہ جو ہے اسے برقرار رکھا جائے. کسی اور چیز پر ان کا اتفاق نہیں, کسی اور چیز کے بارے میں آج تک کوئی لیجسلیشن ہو نہیں سکی, کوئی دستور کے اندر ترمیم تو بہت دور کی بات ہے, کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکی. اس لیے کہ معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اس وقت اس طرح کی ڈویژن ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر فرض کیجئے کہ اکثریت ہے بھی پیپلز پارٹی کے پاس, وہ وہاں منظور کرا لے تو اوپر جا کر سینٹ کے اندر وہ معاملہ ٹل جائے گا, ہڈی جو ہے وہ حلق میٹ کے گی. لہذا کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی, لیکن اس معاشرے کو پہچانی ہے اور ان دونوں کے مابین ان کے تمدن تصورات ایک ہیں, بالکل ان لوگوں کی ذہنیتیں ایک ہیں. جدید جو مغربی معاشرہ ہے اور مغربی تہذیب ہے اس میں یہ دونوں رنگے ہوئے ہیں. لہذا آپ نے دیکھا کہ اس پر اتفاق ہے کہ عورتوں کی سیٹیں جو ہیں, اور ہمارے مرحوم صدر صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے ایک دم دگنی کر دی تھی سیٹیں. اور یہ سیٹیں آپ کو معلوم ہے, ایک خاتون کا خط چھپا تھا ایک مرتبہ, میں تو اگر یہ بات خود کہتا تو وہ بہت قابل اعتراض ہو جاتی, ایک خاتون کا خط چھپا تھا کہ یہ جو کنویسنگ پھر کرتی ہیں یہ خواتین, اور جا کے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اوپن الیکشن کے اندر, وہ تو کنویسنگ ہوتی ہے جلسوں میں جا کر, وہاں پہ تقریریں ہوتی ہیں عوام کے اندر, اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ اسمبلی کے ممبرز نے ہی چننا ہے, تو چند ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہ ووٹ دے کر انہیں جو ہے وہ سیٹ دلوانی ہے, تو پھر جو اس کے لیے جو کچھ ہوتا ہے. اب میں مزید آگے زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں, یہ خود ایک خاتون کا سب چھپا تھا بات, لیکن یہ کہ وہ چل رہا ہے. اپوزیشن اور حکومت کے مابین ایک ہی چیز ہے جو متفق علیہ ہے, وہ چیز جو اسلام کے خلاف ہے. اور کمال یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا, میں نے ایک اعتبار سے انہیں داد دی, اللہ کا شکر ہے ایک شخص کو تو کوئی بات کہنے کا حق کہنے کی ضرورت جو ہوئی ہے, لیکن یہ کہ وہ جب سرخی پڑھ کر نیچے پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات تو ہم نے کہہ دی ہے لیکن ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے مسلم لیگ کا. معلوم یہ ہوا کہنے کا فائدہ کیا تھا, وہی جو آیات اور حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ غلط بات کو غلط کہنا لیکن یہ کہ ساتھ پھر بھی دیتے رہنا, اس لیے کہ وہ سیاسی مصلحتیں ہیں اس کے اندر جو ہے کچھ اور آپ کے سامنے اپنی مصلحتیں ہیں. اگر یہ غلط ہے تو غلط کا ساتھ کاہے کو دینا, اگر یہ بات کہہ دیں کہ نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے تو کہیں تو قدم پیچھے ہٹے، لیکن جنہیں الیکشن لڑنا انہیں پتا ہے کہ ووٹ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جائز بات، اگر اس وقت آپ نے یہی بات مان لی ہے کہ خواتین کو بھی حق ہے اور وہ مردوں کے برابر حقدار ہیں، انہیں الیکشن لڑنا چاہیے، خود کھلا میدان میں آ کر خود مقابلہ کریں۔ اور یا ایک اور بہتر شکل ہو سکتی ہے، اس کو پیش کیا جائے کہ خواتین صرف خواتین ہی کو ووٹ دیں، ان کا ایک علیحدہ جو ہے بالکل فرنچائز ہو جائے، مرد صرف مردوں کو ووٹ دیں، خواتین صرف خواتین کو ووٹ دیں، کوئی پولنگ اسٹیشن ایسے ہوں جو ہو گئی صرف خواتین کے لیے۔ اس میں یہ بوگس ووٹنگ کی بھی بہت سی شکلیں جو ہے خود بخود رک جائیں گی۔ مرد جو ہے وہ مردوں کو ووٹ دیں، لے آئیے برابر برابر اگر آپ کو لانا ہے، لیکن یہ کہ یہ دو طرفہ معاملہ جو ہے کہ ایک طرف میڈیکل کے داخلے میں تو میرٹ، اور اس میں لڑکیاں جو ہے وہ برابر آئیں گی، وہ اپنے میرٹ کی بنیاد پر آئیں گی، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے پھر میڈیکل پروفیشن کو پرسو نہیں کرتی۔ شادی ہو جائے اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ ان دی رائٹ ارنسٹ کچھ ہوتی ہے خواتین، پھر وہ شادیاں نہیں کرتی، وہ بھی ایک غیر فطری زندگی اور غیر اسلامی زندگی بسر کرتی ہے ساری عمر، جس میں حضور نے فرمایا من دغے بان سنتی فلا تمنی۔ اور ایسا یہ کہ اگر کسی شخص کی کوئی ذاتی مجبوری ہے تو بات اور ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو اپنے لیے اصول کے طور پر اختیار کیا ہے تو اس حدیث کی زد اس پر پڑے گی، من دغے بان سنتی فلا تمنی، جو جس کو میری سنت پسند نہیں ہے پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ چیزیں بھی مطلوب نہیں ہیں، پسندیدہ نہیں، لیکن چلیے اس وقت جو آپ کر رہے ہیں دو طرفہ مار تو ہمیں نہ مارے۔ آپ کم سے کم یہ کہ اگر یہی کر رہے ہیں تو ان کے ووٹ علیحدہ کیجئے، خواتین کو دیجئے کہ وہ خواتین کو ووٹ دیں، ان کی نمائندہ آئیں ان کو وہ ووٹ دے کر منتخب کر لیں، لیکن یہ دو طرفہ پالیسی کے ایک طرف تو کالج کے اندر تو وہ برابر ہے، لیکن یہ کہ اسمبلی کی سطح پر جا کر ان کی ریزرو سیٹیں ہوں اور ان ڈائریکٹ الیکشن ان کا ہو رہا ہو، یہ ایک تضاد ہے ہمارے معاشرے کے اندر، خود ان کے اپنے موقف کے حیثیت سے تضاد ہے۔ دین کے اعتبار سے تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم جو ان کے اپنے معیارات ہیں اس کے اعتبار سے بھی یہ کنٹرڈکشن ہے، اس کو رفع ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ میں نے تو خاص طور پہ جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ مولانا سمیع الحق صاحب نے کہا یہ غیر اسلامی ہے، یہ غلط ہے، یہ در حقیقت مغربی تہذیب کا مظہر ہے، لیکن ہم ساتھ نہیں چھوڑیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پھر تو وہی بات ہے جو ایک لطیفہ چلا آتا ہے کہ ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، تب تو اس کا تو کوئی نتیجہ پھر نہیں نکلتا۔ جو ہمارا پہلے ہو چکا ہے وہ جو شریعت بل کے ضمن میں، اسی طریقے سے اب یہ کہ ایک بیان دے کر، بلکہ میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے سوئے جن سے میں کام لے رہا ہوں کہ صرف یہ کوشش ہو گئی ہے کہ ایک طرف تو یہ بھی نام لکھوا لیا جائے کہ ہم نے برائی کو برائی کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حدیث نبوی وہ بتا رہی ہے کہ برائی کو برائی کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ نخلاؤ اور نترو کو میں یا جرم جو اس برائی کے پر عمل پیرا ہو ان سے قطع تعلق کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ دل بھی باہم مل جائیں گے، جڑ جائیں گے، ایک ہی رنگ جو ہے وہ تمام دلوں کے اوپر چڑھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ تیسری بات جو مجھے آج کہنی ہے وہ طاہر القادری صاحب کا ایک انٹرویو ہے، وہ پرانی بات لیکن ندا میں اسے چھاپ دیا گیا ہے، وہ اس مرتبہ جو پرچہ ہے وہ یہاں پہ آج ہوگا غالباً، اس کے اندر وہ چھپ گیا، بڑا مفصل ہے، چھ صفحے ہیں ندا کے۔ وہ برادر عزیز اقتدار احمد نے تو شائع کیا اس لیے کہ انہیں اس کا جواب دینا ہے، لیکن نوائے وقت نے اس کی ایک خبر بنا کر وہ کلی شائع کر دی، اور اس خبر میں جو چیزیں آئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اب وہ عام ہو چکی ہے، بہرحال جو جواب بھی تفصیلاً دینا ہے مدیر ندا کو وہ تو اپنے طور پر دیں گے۔ میں دو باتوں کی میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ نوائے وقت کی رپورٹنگ کی غلطی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں نیوز کا بھی اب یہ معیار ہو گیا ہے، اتنا بڑا پرچہ ہے قومی سطح پر، وہاں پہ لکھا یہ گیا ہے کہ یہ ندا کو انٹرویو دیا گیا ہے، حالانکہ ندا نے انٹرویو نہیں لیا، اصل میں یہ کافی عرصے پہلے جبکہ ابھی طاہر القادری صاحب ابھی پرتول رہے تھے سیاسی میدان میں آنے کے لیے، ابھی ان کا وہ جلسہ بھی ہونے والا تھا، اس وقت چونکہ پریس میں کافی باتیں ان کے بارے میں آئیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی جن میں مدیر ندا بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کھلی دعوت دیتا ہوں آپ میرے بارے میں جو بھی سمجھتے ہوں وہ لکھیں، تو کچھ باتیں لکھی تھی جس کے جواب میں پھر انہوں نے، کوئی پرچہ انکشاف نام کا کوئی ہوتا تھا کہیں دیکھنے میں تو آیا نہیں، اس کے بعد اس میں ایک مفصل انٹرویو دیا تھا، اسے انہوں نے شائع کیا ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک واقعاتی غلطی ہے، ندا نے وہ انٹرویو نہیں لیا ہے، کوئی حالیہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن چونکہ اب نوائے وقت کی اس خبر کے ذریعے سے اب وہ موضوع بن چکا ہے گفتگو کا، تو میں اس کے ضمن میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے مجھ پر بھی اور مولانا مودودی پر بھی مرحوم مقصود. بہرحال ان کی طرف سے صفائی کر دینے والے تو اور جماعت کے اصحاب قلم بھی ہیں, اور ان کی طرف سے تو شاید خبر بھی اگر کہیں آئے گی تو وہ پورے آب و تاب کے ساتھ شائع کرنی پڑے گی اخبارات کو, وضاحت بھی اگر آئے گی. تو میرا معاملہ جو ہے میں تو اسی, میرے لیے نہ کوئی اور پریس کانفرنس ہے نہ کچھ ہے, میں تو اپنی بات جو یہی کہتا ہوں. یہ بات کہ مسلک اہل سنت والجماعت کو ہم گویا کہ مسلک کی حیثیت سے میں یا مولانا مودودی گمراہ کہتے ہیں بلکہ کافر سمجھتے ہیں, یہ بہت بڑا بہتان ہے. انہیں اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور جن پر یہ بہتان لگایا ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ یہ بات جو ہے اتنا بڑا جھوٹ, اور اس سے بڑی بات یہ کہ بہت بڑا بہتان. اس لیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ بات ہم کہیں اگر تو ہم خود کہا جائیں گے. ہمارے نزدیک, میں اپنے بارے میں تو وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں, مولانا مودودی کی وضاحت جو ہے وہ بہرحال ان کی تحریریں موجود ہیں الحمدللہ, میں ان کی طرف سے بھی کہتا ہوں کہ کم سے کم یہ بات جو ہے ان کے بارے میں بھی 100% غلط ہے جو کہی گئی ہے. باقی جماعت اسلامی کی طرف سے شاید وضاحت آ جائے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلک اہل سنہ والجماعت یہی مسلک حق ہے. ہم شعوری طور پر اس کو صحیح مسلک سمجھتے ہیں, یہی ہے جن کے بارے میں کہا گیا مان علیہ اصحابی اصحاب السنہ والجماعت, یہی تو ہے کہ جن کو ہم نے شعوری طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں انہی کے اندر پیدا کیا ہے. ورنہ واقعہ ہے کہ کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو پھر کچھ پتا نہیں کہ کوئی توفیق ملتی کہ نہ ملتی. آسان نہیں ہوتا, ایک شخصیت شیعوں کے گھر میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا اب شیعیت سے تائب ہونا کوئی آسان کام نہیں. کوئی شخص شافعی پیدا ہوا ہو اب اس کا علی مدل بصیرت حنفی بننا یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے کہ بالعموم جو ہے وہ تو لاکھ میں ایک ہوتے ہیں کہ جو اپنے شعوری فیصلے کے ساتھ کسی مسلک کو اختیار کرتے ہیں. عام طور پر تو جہاں پر کوئی پیدا ہو گیا وہی مسلک اس کا ہوتا ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ ہم مسلک اہل سنہ والجماعت اسی کو حق سمجھتے ہیں, اسی میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. البتہ جہاں تک گمراہی کا تعلق ہے, جہالت کا تعلق ہے, گمراہی عملی اور اعتقادی یا علمی اور نظریاتی, یہ تو اس معاشرے کے اندر ہر سطح پر موجود ہے. اگر ہم بگڑ نہ گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دادہ درگاہ کیوں ہوتے؟ اگر یہ سب کے سب لوگ جو ہیں عوام اور خواص یہ صحیح مسلمان ہوتے, صحیح مومن ہوتے, ہمارے عقائد بھی 100% درست ہوتے, ہمارا عمل بھی 100% درست ہوتا, تو یہ بپتا ہم پر کیوں آتی؟ یہ جو ہم دنیا میں ذلیل اور خوار ہوئے کیوں ہوتے؟ کیوں پوری دنیا کے اندر ہم غلام ہو گئے تھے ایک دم, اور کیوں اب بھی جو حال ہے کہ کوئی حیثیت نہیں, 1 بلین سے زیادہ ہوا کرے, 1 ارب سے زیادہ ہوا کرے, دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں. بٹے ہوئے آپس میں, بہت بڑی طاقت ہو سکتے ہیں اگر کہیں ایک جگہ پر جمع ہو جائے, لیکن آپ کو معلوم ہے 50 کے لگ بھگ تو ملک ہے اور ہر ملک کے اندر قومیتوں کا تصادم چل رہا ہے. یہ حال ہمارا ہے. تو زوال ہے, اضمحلال ہے, گمراہیاں ہیں, اعتقادی بھی ہے, عملی بھی ہے, اخلاقی بھی, یہ علیحدہ بات ہے. ان گمراہیوں کو خدور کرنا, ان تمام اعتقادی جو بھی گمراہیاں ہیں ان کی اصلاح کرنا, اسی طریقے سے اخلاق اور اعمال کی اصلاح, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اسے جائجنٹک ٹاسک, ہمالائن ٹاسک کے لیے ہمالیہ جیسا کرنے کا کام ہے. اس میں کس کو کتنی کامیابی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ایک مزاج ہوتا ہے سیاسی مزاج. معلوم ہوا کہ طاہر القادری صاحب کا اول روز سے مزاج سیاسی تھا, جو بھی کچھ انہوں نے کچھ عرصے کام کیا ہے, لیکن یہ کہ ان کا مزاج سیاسی تھا. سیاسی مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, صحیح بات کیا ہے غلط کون سی ہے, یہ دیکھیے لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ کیا پسند کرتے ہیں, ان کے راگ میں اپنی راگنی بھی ملا دیجیے, جو ان کی بات ہے وہی بات آپ بھی کہنی شروع کر دیجیے, تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے. سیاسی دخلی ہمیشہ اس اصول پر بچتی ہے کہ جو لوگوں کی سوچ ہے, لوگوں کی پسند ہے, لوگوں کی پسندیدہ باتیں ہیں, وہ آپ وہ اگر اس کو بیان کر رہے ہیں آپ اور زوردار انداز میں بیان کیجیے, وہ اگر مدھم انداز میں بیان کر رہے ہیں آپ اونچے انداز میں بیان کیجیے, لوگ خود بخود آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے. یہ سیاسی انداز ہے. ایک ہوتا ہے اصلاحی عمل اور اصلاحی سے اوپر انقلابی عمل. انقلاب کا لفظ بولنا اور نام لینا بہت آسان ہے, انقلاب بہت مشکل کا, لیکن یہ ہے کہ انقلاب سے پہلے اس کی نچلی سیڑھی میں کہہ رہا ہوں اصلاح, وہ اصلاح بھی بہت مشکل ہے. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ بات غلط ہے، یہ آپ نے عقیدہ اختیار کر لیا، یہ صحیح نہیں ہے، یہاں آپ غلو کر رہے ہیں، یہاں آپ نے زیادتی کی ہے، یہاں آپ عملی کوتاہی کر رہے ہیں، یہاں آپ نے حرام کے طریقوں کو اختیار کر لیا ہے، اور یہ باتیں لوگوں کو پسند نہیں آئیں گی، لوگ اب آپ کے راگ میں اپنی راگنی نہیں ملائیں گے، لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہوں گے، نہ ہوا کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ ناکام ہو گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معنی میں انہوں نے لفظ ناکام استعمال کیا ہے، اس معنی میں تو اکثر و بیشتر انبیاء کرام دنیا سے ناکام چلے گئے۔ کتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس گنتی کے چند لوگ آئے، حضرت نوح علیہ السلام جیسی شخصیت 950 برس، لیکن یہ ہے کہ گنتی کے چند لوگ آئے، تو کیا آپ انہیں ناکام کریں گے؟ کیا بھیڑ جمع کر لینا کامیابی ہے؟ کیا سرمایہ داروں کے ساتھ اور ان کا قرب اور مصاحبت اختیار کر کے لاکھوں روپے خرچ کر دینا ایک ایک جلسے کے اوپر، یہ کامیابی کی دلیل ہے؟ اگر تو کامیابی نام ہے اصلاح کا، اگر اور انقلاب تو بہت چوٹی کا کام ہے، بہت اونچی بات ہے۔ اس کی منزل تو ٹھیک ہے، دفنی بجاؤ اور لوگوں کو جمع کر لو، کو مداری کا سا تماشا دکھاؤ اور لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر لو، یہ دوسری بات ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کا اصل میں اپنا اپنا تصور ہوتا ہے، اپنی اپنی منزل ہے، اپنا اپنا مقصد ہے، اپنا اپنا نصب العین ہے۔ اسی لیے میں نے آج آپ کو وہ آیت سنائی تھی، سورہ تغابن میں فرمایا گیا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ اللہ پر ایمان کا حق ہے، ایمان لاؤ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اس پر ایمان کا حق ہے، ایمان لاؤ اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اور دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے، اور جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کا دن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے، کامیابی اور ناکامی اس دن طے ہوگی، کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا اس کے فیصلے دنیا میں نہیں ہوتے، وہ وہاں ہوں گے۔ ذالک یوم التغابن، یہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ہار کر جیتے ہیں۔ سید احمد بریلی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، کیا وہ ناکام ہو گئے؟ جو بھی کچھ اسلام کا زلزلہ بعد میں اٹھا ہے، اس کے اندر ان کا بہت بڑا، ان کا خون جو جذب ہوا ہے، وہ تحریک جو تھی اس نے جو جذبہ پیدا کیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر، جو بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایک دینی شعور پیدا کیا ہے، یہ تو تاریخی کوئی مورخ بتائے گا جو طالب علم ہے کہ اس کے اثرات کہاں سے کہاں تک ہوتے ہوئے کہاں تک پہنچے۔ لہذا کامیابی اور ناکامی اور اس کے حوالے سے یہ باتیں کرنا اور تہمتیں لگا دینا، یہ بہت آسان کام ہے۔ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت ہی کا مسلک حق ہے، اس میں حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، اس میں مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے جو اصحاب الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، اہل حدیث، یہ سب مسلک اہل سنت ہے، اہل سنت والجماعت، سنت کے اوپر ان کا دار و مدار ہے، یہ سب کے سب حق ہے، ان میں سے کسی کو ہم باطل نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی گمراہیاں ہیں، خواص کی اپنی گمراہیاں ہیں، عوام کی اپنی گمراہیاں ہیں، جہالت ہے، ایک جاہلیت جدیدہ ہے جو جدید نظریات کی شکل میں یورپ سے درآمد ہوئی ہے، وہ ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ ذہنوں میں ہے۔ ایک جاہلیت قدیمہ ہے، مشرکانہ اوہام ہے، بدعات ہے، وہ ساری ہے کہ جو ہمارے بہت سے جاہل عوام کے اندر ہے۔ ہمارا کام اس جہالت کا خاتمہ ہے، ہمارا کام اس نور کو پھیلانا ہے۔ تو در حقیقت تجدیدی، احیائی، اصلاحی اور انقلابی عمل اور ہے، سیاسی عمل اور ہے۔ سیاسی عمل کے کچھ اور اصول ہیں، وہ تو میں نے آپ کو یاد ہوگا تقریریں کی تھی، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سیاست کی راہ سے یہاں پہ اسلام کا کام کرے، اسے جان لینا چاہیے کہ جو سکہ رائج الوقت ہے، اس کو ڈیو جو ہے، اس کی کنسیڈریشن جو ہے رکھنی چاہیے۔ سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، ان کے لیے کھولی اپنی جماعتوں کے دروازے، لیجیے انہیں اپنے اندر، اس لیے کہ ظاہر بات ہے سکہ رائج الوقت جو ہے وہ تو وہی ہے، انہی کے زیر اثر ہیں لوگ، ووٹ جو ہے وہ انہی کے تحت ہے۔ لہذا سیاسی جماعت در حقیقت سب سے بڑی، جو میں جماعت اسلامی پر جو تنقید کیا کرتا ہوں وہ یہی ہے، ان کا جماعتی انداز جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، لیکن پڑ گئے سیاست کے میدان میں۔ سیاسی جماعت تو ہوتی ہے کھلی ہو۔ اب آپ یہ کہیں کہ آپ کے کاروبار میں یہ خرابی ہے اور آپ کے معاشرت میں یہ خرابی ہے، آپ ہماری جماعت میں نہیں آ سکتے،
تو پھر آپ ایک اصلاحی اور انقلابی جماعت ہے، تو اب آپ وہی کام کیجئے جس کے لیے آپ نے جماعت بنائی ہے، اس کے لیے مناسب ترین کام وہی ہوگا. لیکن یہ کہ سیاست میں آنا ہے، اب طاہر القادری صاحب کا ذہن اگر سیاسی تھا، انہوں نے اسی نہج پر اپنی اٹھان جو ہے وہ اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، انہیں مبارک ہو، وہ اس کے لیے جو بھی آگے جائے، ہمیں کوئی تشویش نہیں. میں نے تو کہا تھا، مبارکباد دی تھی، کہ پہلے جو ووٹ تقسیم ہوتے تھے مذہب کے نام پر، اس ملک میں ایک حصے دار اور آ گیا ہے. تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو کلب ہے ایک ہمارے ہاں، ان سیاسی جماعتوں کا کلب کہ جو الیکشن کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ اسلام لے آئیں گے یہاں پر، انہیں تہنیت ہو کہ ان کے کلب کی ممبر شپ بڑھ گئی، ایک ممبر اور نیا انہیں مل گیا. اگرچہ نتیجہ جو نکلے گا وہ کیا ہوگا، تقسیم در تقسیم اور ہو جائے گی. اب وہ بریلوی مکتب فکر کے ووٹ بھی تقسیم ہو جائیں گے. یہ تو ایک اور اس کے اندر خرابی کی شکل ہے جو پیدا ہوئی ہے. بہرحال مجھے ایک تو اس بہتان جو ہے، کیونکہ وہ سری بہتان ہے اور اس سے بہت بڑا مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے، اگر اس کا میں وضاحت نہ کروں، اس کا جواب نہ دوں، تو سمجھا یہ جائے گا آج کل کے اصولوں کے مطابق کہ یہ بات پریس میں آئی اور آپ نے نفی نہیں کی، گویا کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ مسلک اہل سنت والجماعت کو آپ گمراہی قرار دیتے ہیں اور آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں دل میں. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اعلان برات کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں خود مسلک اہل سنت والجماعت، میں خود اسی پر عامل ہوں، اسی میں شامل ہوں، اسی کو مسلک حق کا سمجھتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انہی لوگوں میں پیدا کیا جن کا یہ مسلک ہے. باقی یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ ایک سیاسی ذہن ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے میرا تھا ہی نہیں، میں تو موت کی سرحد کے بہت قریب بیٹھا ہوں. میرے زندگی کے اندر وہ دور بھی آئے تھے، اس وقت بڑی گندک گنگا بہ رہی تھی، بہت سے لوگوں نے اس میں ہاتھ دھوئے ہیں، بڑے مواقع آئے تھے، زبان اور قلم میرے پاس بھی تھے، انہی چیزوں سے دنیا کے اندر جو ہے سیاست کی دکان بھی چمکائی جا سکتی ہے. لیکن میں نے تو نہ معلوم کتنے موڑ ایسے آئے ہیں میری زندگی کے جس میں شعوری طور پر اس راستے کو ترک کر کے میں اس راستے کی طرف آیا ہوں، اور اب تو ظاہر بات ہے کہ میرے لیے ادھر کوئی ایمبیشن ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ جن کا ہے وہ جائیں. بلکہ میں یہاں عرض کر دوں مزید، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، انہوں نے اگر تحریک نفاذ فتح جعفریہ کے ساتھ کوئی مفاہمت ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی اس کے اصول آئے نہیں ہے، پبلک نہیں ہوئے کہ وہ کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ان کے ہاتھوں یہ کام ہو جائے تو یہ بھی اسلام کے مستقبل کے لیے بہت بڑی خیر کی بات ہوگی، اور اس کے لیے میں مبارکباد انہیں دوں گا. لیکن یہ کہ پہلے پتہ چل جائے کہ وہ سولہ نکات جو ہے وہ تفصیل سے اگر اخبارات میں آ جاتے کیا مفاہمت ہوئی ہے. یقیناً اس ملک کے اندر اسلام کی اس قانون سازی جو ہے اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ شیعہ سنی اختلاف ہے. کسی درجے میں بھی اگر یہ ختم ہو جائے، میں نے تو شاید آپ کو اپنا وہ لطیفہ سنایا تھا ضیاء الحق صاحب کی شورا میں، یہ جو قانون کا ایک مسودہ چل رہا تھا حق شفا کے بارے میں، اس میں بحثم بحثا ہو رہی تھی، تو وہاں ایک ان کے مجتہد تھے رضی غالباً، سید محمد رضی مجتہد، غالباً ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی شورا میں تھے اہل تشیع کے. انہوں نے ایک بات کہی اپنی تقریر میں کہ یہ چار فتنے جو ہیں اہل سنت کی اور ایک فتنے جعفری، ان میں سے فلاں مسلک جو ہے وہ صرف فتنے حنفی کا ہے، باقی سب جو ہے اور فتنے جعفری جو ہے وہ بھی اس پہ اس اعتبار سے متفق ہے، لہذا جدھر کثرت ہے اس کو مان لیا جائے. یہ ان کی دلیل تھی. میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے تو بہت بڑی روشنی آج ملی ہے، بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے اگر ہمارے شیعہ بھائی اس بات پر مستقلاً واحدہ کر لیں کہ چار فقہ اہل سنت کی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور ایک فقہ جعفری، جو ہر مسئلے میں جدھر تین ہو جائے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر اس کو طے کر لیا جائے تو بہت بڑی مشکل حل ہو جائے گی. تو ایک طرف تو انہوں نے فوراً کہا نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہے میرا معاملہ، میں صرف اس مسئلے میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جہاں تیر لگ جائے وہ ورنہ تکا، یہ تو بات نہیں ہے. اگر تو آپ دلیل کے طور پر لا رہے تو مستقل اس کو تسلیم کر لیں، مسئلہ حل ہو گیا ہمارا. اتنی بڑی مشکل جو ہے اس کا حل اگر نکل آئے. لیکن میں حیران ہوا جبکہ ہمارے سنی علماء نے بھی میری مخالفت کی، اس لیے کہ وہاں تو وہ جو سخت جامد تقلید ہے کہ سوائے فتح حنفی کے تو ہم کسی کو ماننے کو تیار نہیں. کہتے ہیں وہ کہ فتح حنبلی بھی حق ہے اور اہل سنت میں شامل ہے، اور فتح مالکی بھی اور فتح شافعی بھی، یہ سب حق ہے اہل سنت میں ہے. لیکن یہ کہ جو شدت ہے حنفیت کی، ان کا نہیں 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 ہم بھی یہ ماننے کو تیار نہیں. میں نے کہا خدا کے بندو، وہی بات طے ہوگی نا جس میں کم سے کم دو فتح اہل سنت کی شامل ہو اور تیسری فتح جعفری ہوگی، تب بھی آپ کو قبول نہیں. کہ نہیں ہمیں نہیں قبول. بہرحال یہ ہے یہاں کا امپاس جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، کہ ایک ایسا ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں. حل وہی ہے جو ایران میں مستر کیا گیا، نظری طور پر وہی حل ہے کہ طے کر لیا جائے جو اکثریت میں ہے، جو لا آف دی لینڈ ہے، ملکی قانون، وہ اکثریت کے مطابق ہو. باقی یہ کہ باقی سب کو پرسنل لا میں پوری آزادی دے دی جائے، نماز، روزہ، حج، زکات، آئلی قوانین، وراثت کا معاملہ، پرسنل لا، اس کو جو ہے ہر فقہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے اس رائے کے مطابق طے کرے. باقی یہ ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ اکثریت کی ہو جائے. لیکن بہرحال یہ تو ایک دوسری بات ہے. اس وقت اگر کوئی واقعتا وہ چاہے میرے بارے میں کچھ بھی کہتے رہے، میں تو ان کی خدمت میں، تعاون قاضی صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا. اگر واقعتا کوئی مسئلہ جو ہے اس میں مفاہمت کا ایسا ہو جائے کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے بابین جو فقہی معاملہ ہے، اور تو دوسرے معاملات ہیں وہ عقائد کے ہیں، یا یہ کہ وہ صحابہ کرام میں بعض کا معاملہ ہے، وہ اس کو علیحدہ رکھ دیجیے. جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے اس کا معاملہ ہے فقہ کے ساتھ. تو اگر فقہ کا جو معاملہ ہے، جعفری فقہ اور جو حنفی فقہ ہے، ان کے مابین اگر کوئی مفاہمت پیدا ہو جائے، لوائے وقت نے بھی لکھا اور ٹھیک لکھا ہے، اگر یہ ہو سکے تو بہت بڑا کام ہوگا. لیکن یہ کہ اس پر ایک طرف یہ کہ وہ نفاذ فقہ جعفری کی تحریک جو ہے، وہ بقیہ بھی جتنے مکاتب فکر ہیں یا ان کے آرگنائزیشن اہل تشیع کی، وہ بھی اس کو اگر انڈورس کریں، اور ادھر سے ہمارے بھی مختلف مکاتب فکر جو ہیں، جماعتیں ہیں، وہ بھی انڈورس کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا، بہت بڑی خدمت ہوگی جو طاہر القادری صاحب کے ذریعے سے اس ملک کی اور اللہ کے دین کی ہو جائے گی. اگر یہ ہو جائے تو ان کے لیے بہت مبارک ہے. باقی یہ کہ انہیں اپنی جو بھی سیاست کے اندر جو اپنی امنگیں ہیں اور جو ولولے ہیں پورے کرنے ہیں وہ کریں. میں نے تو کبھی ان کا ذکر تک نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ خامخواہ اتنی بڑی بڑی تہمتیں ہم پر نہ لگائیں کہ ہم مسلک اہل سنت والجماعت کو گمراہی قرار دیتے ہیں اور ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں اپنے دل میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس سے میں نے متعدد مرتبہ اعلان برات پہلے کر دیا ہے، اپنی آخری بات بھی یہی کر رہا ہوں کہ اس سے میں اعلان برات کرتا ہوں. یہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا تو بہتان ہے. اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، انہوں نے یہ زیادتی کی ہے، لیکن یہ کہ عوام کے ذہنوں سے یہ بات بالکل نکل جانی چاہیے، کسی درجے میں بھی اس کا کوئی اثر کسی کے ذہن پر نہ رہے. میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہرحال گفتگو تو جیسی بھی ہوئی ہو گئی ہے. اعلانات میں یہ ہے کہ سوال جواب کی نشست نہیں ہوگی آج. کل درس کے بارے میں بھی میں کچھ مذبذب تھا، لیکن یہ کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھی جائے. میں اگر کمر ہمت کس کے آ گیا اور یہاں تقریر بھی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع ہی رکھتے ہوئے میں اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل درس بھی ہوگا. آپ بھی دعا کریں کہ میری تکلیف جو ہے وہ رفع ہو جائے، اور کل انشاءاللہ ہم تقریباً نصف سورت جو ہے سورہ مدثر وہ ہم پڑھ چکے ہیں، بقیہ نصف انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھ لیں گے. ندا میں ایک تو وہ انٹرویو طاہر القادری صاحب کا مفصل چھپا ہے، اور چونکہ اب اگلے پرچے میں ان کی طرف سے جواب بھی آئے گا مدیر ندا کی طرف سے، تو یہ بھی آپ حضرات پورا تفصیلی انٹرویو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے پرچہ حاصل کر لیں، تاکہ پھر اس کے حوالے ہی سے جواب کو بھی آپ سمجھ سکیں کہ بات کیا تھی، جواب کس بات کا دیا جا رہا ہے. اس میں میرا ایک مضمون اور بھی ہے اس ندا میں، وہ میرا ایک کتاب کیا ہے اس کی تلخیص ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. وہ اس میں اتفاق ہے، کیونکہ عشق رسول کا بھی معاملہ جو ہے طاہر القادری صاحب نے چھیڑا ہے، تو ہم عشق رسول کسے سمجھتے ہیں، یہ میری اس کتاب کا موضوع ہے. وہ عشق رسول جس میں اتباع نہ ہو وہ دعویٰ ہے، جھوٹا ہے، فریب. ہم اس عشق رسول کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اتباع والا عشق رسول ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عنایت کرے، عطا فرمائے. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بہروبر درگوش ہے دامان اوست. وہ عشق تو وہ اس کے بارے میں حضور کی حدیث سے بارہا سنائی ہے کہ جب تک کہ کسی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اپنے والد، اپنی اولاد، تمام انسانوں سے بڑھ کر نہیں ہو جائے گی، وہ حقیقت ایمان جو ہے اس سے محروم رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عشق عطا فرمائے کہ جو حضور کے اتباع اور حضور کی نصرت. حضور کی نصرت کے کیا معنی؟ آپ کو بھیجا گیا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے پورے قرآن عرضی پر، اس مشن کی تکمیل کے لیے تن من دھن لگانے کا انسان اگر عہد کرتا ہے تو یہ ہے. جیسے کہ سورہ اعراف کی اس آیت میں آیا ہے کہ وہ لوگ فلذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اللهم ربنا اجعلنا منهم. جو بھی ان پر ایمان لائیں گے, جو ان کی تعظیم کریں گے, جو ان کی مدد کریں گے اور جو اس نور کی پیروی کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا, وہ ہوں گے فلاح پانے والے. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کرے. تو اسی آیت کے اسی ٹکڑے پر میری وہ تقریر تھی جو کراچی میں ہوئی تھی, وہ ایک کتابچے کی شکل میں ہے. اس کی بھی اور بہت مختصر جو ہے اس کا خلاصہ وہ اس پرچے میں آ گیا ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے, ان کے دوست کے کاروباری حالات خراب ہیں, دعا کریں. اللہم یسر لہ امورہ, اللہم ارزقہ, اللہم زدہ ایمانا وہدا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. آمین یا رب العالمین.